پوری کائنات کے اندر ایک اعتدال اور ایک بیلنس نظر آتا ہے، اور عدل پر ہر چیز قائم ہے، قائمم بالقسط. تو قائمم بالقسط سب سے بڑھ کر اعتدال اس کے ہاں ہے، اور اس نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ بھی اعتدال پر مبنی، اور دنیا میں بھی وہ عدل چاہتا ہے. اگر اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرے نا کہ اسلامی نظام کیا چیز ہے، یہ اسلام دنیا میں کیا چاہتا ہے، تو وہ عدل ہے، ہر شخص کو اس کا حق ملے. جہاں عدل ہوتا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، اقیم الوزن بالقسط ولا تطغوا فی المیزان، اس میزان کو ڈسٹرب مت کرو جو اللہ نے اس کائنات میں رکھ دیا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر، بنیاد پرست ہم تو صرف اللہ پرست ہیں اور کچھ بھی پرست نہیں، لیکن یہ بہرحال ایک ٹرم ہے. لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر ان کے ساتھ ایک نفسیاتی کھیل کھیلا جاتا ہے. اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ برا محسوس ہو، جبکہ اس کا اطلاق اسلام کی بنیادی چیزوں پر ہوتا ہے. یہ کمزور مسلمانوں کو اسلام کی بیسک سے دور کرنے کے لیے اور کفر سے قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ جب آپ کسی کو تانا دیں گے تو وہ کہے گا نہیں 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 میں ایسا نہیں ہوں، مجھے یہ نہ سمجھو. ایک طریقہ نا کہ تم دین سے دور ہو جاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ تم تو دین میں بہت ہو گئے، تو وہ کہے نہیں میں نہیں ہوں. پہلے طریقے سے تو نہیں کوئی آئے گا، جب الٹ طریقے سے بات کریں گے تو لوگ خود بخود دین کو پرے پھینکیں گے. عورت کی عورت سے پردے کی لمٹس کیا ہیں؟ کیا ٹائٹس یا سلیو لیس ڈریس عورتوں کے سامنے پہنے جا سکتے ہیں؟ کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جس کا ڈھانپنا فرض ہے، اور یہ بال اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں اس میں. وہ وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے، ایک رائے یہ ہے، اور اس رائے میں کوئی اختلاف نہیں. عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے، اور مرد کا مرد سے ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ ایریا سوائے شدید مجبوری کے کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے. دوسری رائے جو اختلافی رائے ہے، اور بعض نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اس رائے کی ترجیح ہے، اور وہ کیا ہے کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو نماز میں ہوتا ہے، جو ستر نماز کا ہے. اور نماز کا ستر کیا ہوتا ہے؟ کہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ اور پاؤں کے علاوہ ڈھکا ہوا ہو. اسی وجہ سے ایسے لوگ خواتین کو گھر میں بھی سر ڈھانک کر رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور بازو اور باقی تمام جسم، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، جیسے وہ آتا نا الا ما ظہر منہا، کہ کام کرتے وقت تھوڑے بازو پر اٹھا لینا، یا فرش دھوتے ہوئے ذرا شلوار اوپر کر لینا اور تخنے کا ننگا ہو جانا، یا کام کے وقت تھوڑا دوپٹہ اتار لینا. لیکن عام حالات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے سامنے بھی باقی جسم جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے، جس سے پھر یہ کہ ہاف سلیوز پہننے کو بھی منع کرتے ہیں، سی تھرو کپڑے پہننے کو بھی منع کرتے ہیں. لیکن یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اختلافی رائے ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ راجح ہے، جس میں حنفی فقہ کے مطابق کیا ہے کہ ایسا ہی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حصہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس میں تو کسی فقہ میں اور کسی جگہ پر کوئی اختلاف نہیں. اسی لیے کوئی ایسی ساڑی پہننا کہ جس میں پیٹ یا کمر ننگی ہو وہ درست نہیں، یا کوئی ایسا ڈریس پہننا، بعض اوقات ہم لان کے کپڑے پہن لیتے ہیں جس میں ساری ٹانگیں اوپر کا حصہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا اندر گارمنٹس تک جھلک رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہے، ایسے ڈریسز نہیں پہننے چاہیے. ہاں اگر کچھ ڈریسز میں کچھ حد تک بازو، جیسے آدھے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں، آدھی سلیوز ہوتی ہیں، آدھے نظر آ رہے ہیں، یا تھوڑے بہت انڈر گارمنٹس اوپر کے حصے کے نظر آ رہے ہیں اور خواتین کے اندر ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ نہ نظر آئیں. اور بازار میں نظر آنا ان چیزوں کا، اور مردوں کے سامنے نظر آنا، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں اختلاف، کسی امام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. انسانی جسم کو ڈھانکنے کے تین احکامات بیان ہوئے ہیں، ایک لباس سے متعلق آیات ہیں، ایک ستر سے متعلق ہیں، اور ایک حجاب سے متعلق ہیں. لباس جو جسم کو ڈھانپتا ہے، دلیل کیا دلیل؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ. ٹھیک، سورۃ الاعراف 26. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا، تحقیق نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، لباسا لباس. کیا غرض ہے لباس کی؟ لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ نمبر ایک، یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو. لباس جسم کے عیب اور ناپسندیدہ دیکھنے میں جگہوں کو چھپاتا ہے، جس کو عام طور پر آپ ڈریس کہتے ہیں، ڈریس جو گھر کے اندر پہنا جاتا ہے، جو جسم کو چھپاتا ہے. نمبر دو، اس لباس کی غرض کیا ہے؟ وریشا، یہ لباس خوبصورتی دیتا ہے. ریش پرندے کے پر کو کہتے ہیں نا، اور پر خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں. لباس جہاں انسان کو ڈھانپتا ہے وہاں خوبصورتی بھی دیتا ہے، زینت کا سبب ہے. پھر سورۃ الاعراف میں ہی آپ دیکھیے کہ لباس کو زینت کا لفظ بھی دیا گیا ہے. لباس کے لیے ایک اور لفظ کیا استعمال ہوا؟ زینت. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الاعراف ہی نکالیے، اس میں ہے آیت 31، خذوا زینتکم عند کل مسجد. کیا ترجمہ تھا اس کا؟ پکڑو اپنی زینت کہاں؟ ہر مسجد میں. کون سی زینت؟ مراد ہے لباس. کس کی تردید میں نازل ہوئی؟ عربوں کی. جاہلیت کے دور میں وہ مسجد حرام میں کیا کرتے تھے؟ ننگے طواف کرتے تھے. تو کیا حکم ہوا؟ ننگے طواف نہیں کرو، عبادت کے لیے لباس پہنو. اسی لیے نماز میں ستر کا ڈھانکا ہونا ضروری ہے. مرد کے لیے کیا حکم ہے نماز کے اندر؟ کہ وہ خاص طور پر ان حصوں کو ڈھانکے، ناف سے گھٹنوں تک ہے. نماز میں اگر گھٹنے ننگے ہوں تو مرد کی نماز نہیں ہوتی. اور کندھوں کو ڈھانکنے کا بھی حکم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ احرام میں جب کندھا ایک کھلا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھانکنا چاہیے. مرد کو نماز میں کندھے ننگے رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز کا ستر ہے. اسی طرح عورت کا نماز میں ستر کیا ہے؟ کہ اس کے ہاتھ اور چہرے کے سوا باقی جسم ڈھکا ہوا ہو. بعض علماء کے نزدیک پاؤں بھی ڈھکے ہونے چاہیے، لیکن حنفی فقہ میں پاؤں جو ہیں ان کو ہاتھوں پر قیاس کر کے کھولنے کی رخصت دی جاتی ہے. بہرحال یہ اختلاف موجود ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہے، یعنی پہلی چیز ہے لباس. لباس عام روزمرہ زندگی میں زینت بھی، اور ریش پر اور کیا کرتے ہیں؟ گرمی سردی سے بھی بچاتے ہیں، ورنہ ایکسپوزڈ ہو اسکن تو جل جاتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، زخم لگ جاتے ہیں، عیب چھپاتے ہیں. شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، تو وہ بھی ایک دوسرے کے عیب ڈھانپنے کے لیے. تو لباس کی غرض جسم کو ڈھانپنا، جسم کے عیب ڈھانپنا، گرمی سردی سے جسم کو بچانا، اذیت سے بچانا، اور ساتھ زیب و زینت بھی ہے. اور لباس ہی کو زینت کہا گیا، جیسے خذوا زینتکم عند کل مسجد. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کل میں نے جب زینت کی تشریح کی ہے تو میں نے اس میں جسم اور اس کے علاوہ لباس کو بھی زینت قرار دیا ہے. یہ تشریح میری ذاتی نہیں ہے، یہ قرآن ہی کی آیات کے حوالے سے ہے. اسی لیے جب مسلمان عورت حجاب کرتی ہے، جو کہ آؤٹ ڈور ڈریس ہے، تو اس میں انڈور ڈریس یعنی زینت والے کپڑے چھپانا بھی لازم ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں نا کہ جب ہم نے کمیز شلوار پہن رکھی ہمارا جسم تو ننگا نہیں ہو رہا، اب اور کس حجاب کی بات کرتے ہیں آپ؟ تو حجاب جو ہے اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. سورۃ النور میں بیسیکلی ستر کے احکام ہیں کہ ایک عورت کو اپنے جسم کو یا اپنی زینت کو نامحرم مردوں سے کس طرح ڈھانکنا چاہیے. ٹھیک، اور جب گھر سے وہ باہر نکلے تو اس وقت اس کا ڈریس کیا ہونا چاہیے، اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لباس عام روزمرہ زندگی کے لیے، ستر نماز کے لیے عبادت کے وقت، اور حجاب گھر سے باہر کے لیے. یہ تین سٹیپس ہیں. سوال ہے، مرد اور عورت اکیلے نہ ملیں، کیا اس میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلے سفر کرنا اور ٹیکسی میں بیٹھنا بھی آتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ٹیکسی کے شیشے ٹرانسپیرنٹ ہیں، نظر آ رہا ہے سڑک پہ گزرتے ہوئے ٹریفک کو سب، تو اس میں آپ ٹیکسی کے باہر ہیں یا اندر ہیں بات برابر ہو جاتی. رات کو اکیلے سفر نہ کریں، اور ایسی ٹیکسی میں جس کے اوپر کرٹن ہو کہ باہر سے کچھ نظر نہ آئے تو تخلیہ ہو جائے. تخلیہ کیا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کا ایسی جگہ اکیلے ملنا جہاں کوئی اور دیکھ نہ سکتا ہو. ٹھیک ہے، ٹیکسی میں تو سب دنیا دیکھ رہی ہوتی، اس لیے وہ حکم فرق ہو جاتا ہے. دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ رات کے وقت میری ایک دوست کا فون آیا اسلام آباد سے، وہ بہت پریشان تھی، تو اس نے مجھے فون کیا. ان کا بھی خیریت کیا وجہ ہے؟ کہتے کہ ابھی میں ہاسپٹل سے نکل رہی تھی، سسر اس کے بیمار تھے، کہتے ہاسپٹل سے نکل رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک اکیلی عورت ٹیکسی میں ہے، اور ٹیکسی آ کر رکی ہے، اور رات کے 8:30-9 بجے کا ٹائم ہے، اور پولیس والا ساتھ نکلا ہے. تو میں ایک دم گھبرا گئی کہ کیا ہے. اس وقت آس پاس کوئی اور عورت نہیں تھی، تو پولیس والے نے مجھ سے کہا کہ آئیے ہماری مدد کیجیے، اس خاتون کو اندر لے جانے میں اور رکھنے میں, اسٹریچر پہ ڈالنے میں, کیونکہ کوئی نرس بھی خاتون ڈیوٹی پر نہیں تھی اس وقت. کہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ لگی اور اس عورت کو لٹایا اسٹریچر پر. اس کے کپڑے بری طرح پھٹے ہوئے تھے, ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور تازہ تازہ خون نکل رہا تھا, لیکن فوت ہو چکی تھی. میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہتی یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہے سڑک پر, اور راتیں اندھیری ہیں. تو پولیس والا جو تھا وہ گزر رہا تھا وہاں سے, اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس طرح سڑک پر پڑی ہے بے یار و مددگار. تو انہوں نے ٹیکسی لی اور اس کو ٹیکسی میں اکیلے ڈالا, ڈال کے ہاسپٹل لے آئے ہیں. اب اس کو مارچری میں رکھنا ہے جب تک اس کی کوئی شناخت نہ ہو جائے. کہتی تھی کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے اور تھوڑا اڑ بھی گئی ہے اس سے, اور کچھ دور گھسٹتی بھی گئی ہے, کیونکہ کچھ بونز بھی فریکچر تھیں, کچھ کپڑے گھسٹ کے پھٹے ہوئے لگ رہے تھے, اور اسی طرح باقی حال حلیہ بھی. کہتی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لینا تھا. خیر میں نے اس کو سارا ڈھانپا, اس کو سیدھا کیا, اس کی آنکھیں بند کی, کیونکہ آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں, اس کے پاؤں جوڑے, اس کو باندھا اور اس کو کر کے. پھر کہتی میں کچھ دیر کھڑی رہی وہاں کہ اب یہ بالکل مرد ہیں, تنہا مرد, ان کے پاس چھوڑ کے جاؤں کیا کروں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے سوچا آپ کو فون کر کے پوچھوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے, اس کو تنہا چھوڑ کے آ گئی ہوں. میں نے کہا اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے, ساری رات بھی آپ وہاں رہیں تو آپ بھی تو تنہا عورت ہیں, وہ دوسری تو فوت شدہ ہے اور آپ کا بھی وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے سچ. تو ایک تو یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی موت سے بچائے اور شرم پردہ رکھے انسان کا, اور اس کے مر کر بھی اس کے حیا کے جو دامن ہے وہ تار تار نہ ہو. بہت دیر میں خود بھی اس پہ غور کرتی رہی کہ کیوں کہا گیا کہ رات کو اکیلی بالکل نہ نکلے عورت. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے, وہ تو اور بات ہے, لیکن میں نے پوچھا ایج کیا ہے, سب حال حلیہ معلوم کیا کہ پتہ چل. کہتی کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی کے گھر سے کام کر کے نکلی ہے وہ خاتون, اور لگتا ہے جیسے اپنے گھر جا رہی تھی. جیسے کام والی عورتیں ہوتی ہیں, دیر تک کام کرتی رہتی ہیں, پھر تنہا نکل جاتی ہیں, کون ان کے آگے پیچھے ہوتے, شوہر اکثر نشئی ہوتے ہیں, چرسی ہوتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے عورتوں کی, مجبور عورتیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کی بخشش فرمائے اور ان کا حال درست کرے. لیکن عورت جیسے آج بھی ہم نے پڑھا کہ خطرے کی جگہ اور خلل کی, اور تو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے وقت کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تنہا نہ بیٹھیں, اندھیرے میں کسی ایسی جگہ پر نہ داخل ہوں جس سے خطرہ ہو, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جس سے انسان کو, کیونکہ عورت کی عزت زندہ اور مردہ دونوں بہت ہی اہم ہیں. اب اتفاق ہے کہ وہ خاتون موجود تھی وہاں. اگر وہ نہیں موجود ہوتی تو یہ سب کام, اس کے پردہ ڈھانپنا, اس کے کپڑے ٹھیک کرنا, اس کی آنکھیں, سب آدمی ہی کرتے ہیں, مجبوری میں تو پھر کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جو اصول ہماری حفاظت کے لیے رکھے ہیں ان پہ کبھی تنگ دل نہ ہوں, ان پہ یہ نہ کہیں کہ یہ کیا مصیبت, بھائی کو تو اکیلے جانے دے رہے رات کو, مجھے اکیلے نہیں ڈرائیو کرنے دے رہے. ایون اگر آپ خود ڈرائیو بھی کر رہے ہیں تو کوشش کریں تنہا نہ نکلے رات کو, کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیں. اگلا سوال ہے, ہمارے گھروں میں کمبائن فیملی سسٹم ہے, اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کزنز ہر قسم کے رشتہ داروں کی آنے کی کھلی اجازت ہے, جو کہ تکلیف کا باعث ہے. حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں بھی کزن بلا جھجک آتے ہیں, ہم پورا وقت اپنا عام لباس پر بڑا دوپٹہ سر پہ لیے رہتے ہیں. سوال ہے کہ ہم ایسی حالت میں اپنے آپ کو کتنا کور کریں, اپنی زینت کو چھپائیں, اور زینت سے مراد یہ کہ میک اپ وغیرہ کر کے ان کے سامنے نہ آئیں, باریک کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں, اور ایسی حالت میں نہ ہوں کہ جو اٹریکٹیو ہو. اس میں اگر بڑا دوپٹہ لیا ہوا ہے گھر کا جس سے آپ کے نہ بال جھلک رہے ہیں, نہ آپ کے گردن اور بازو وغیرہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, تو وہ اور بات. ایک گھر میں رہتے ہوئے دیور سے یا بچے آپس میں کزنز وغیرہ کس حد تک میل ملاپ رکھیں, وہی جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے, گھر میں رہیں یا دو الگ گھروں میں رہیں, جہاں چاہیں رہیں. اور ایسا کمبائن فیملی سسٹم جس میں ینگ بچے ایک ہی گھر میں پل رہے ہوں, یہ درست نہیں ہے, اسلامی لحاظ سے غلط ہے. اگر ہم گھر میں عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں یا عورتوں کے ہاسٹل میں رہتے ہیں, تو کہا وہاں بھی سر اور سینہ ڈھک کر رکھیں. اس میں کہ سر تو ہر وقت ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سینہ ڈھک کر رکھیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی لباس بھی ایسا سی تھرو نہ پہنے اور ایسی شیپ نہ پہنے, بہت اٹریکٹیو ہو, کیونکہ بسا اوقات اس سے بھی خرابیاں ہوتی. مالش کرنے والی جو بچے پیدا ہونے کے بعد مالش کرتی ہے, اس سے کتنا ستر ہونا چاہیے, حالانکہ مالش میں گھٹنوں سے اوپر کمر اور پیٹھ کی مالش شامل ہوتی. ایک مالش ہوتی ہے عیاشی کی اور ایک ہوتی ہے ضرورت کی, علاج کی. علاج کی غرض سے مثلا کوئی شخص بیمار ہے, اس کو دوا لگانی یا کہیں پین ہے اس کو مساج کرنا ہے, اس وقت تو درست ہے. لیکن ایک شخص ہے کہ جو ویسے ہی بس ریلیکس ہونا چاہتا ہے, اس کی مالش کرنا, وہ ان حصوں کی درست نہیں. ہاں کوئی بیمار ہے, کوئی پین میں ہے, کوئی زخم ہے کسی کا, تو اس وقت دوا لگانا یا ہاتھ لگانا یا مساج کرنا وہ اور حکم ہے. پھر وہی بات آ گئی نا کہ وقت اور حالات کے بدلنے سے پھر حکم بھی بدل جاتا ہے. اگلا سوال ہے کہ عورتیں جب بکنیز پہنے ہوتی تو ہم اپنی آنکھوں کو کیسے بچائیں, ہم آپ کو کیا بتائیں کہ آنکھ کو کیسے بچاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا آپ بسا اوقات اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی دیکھتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے ہوتے, ہوتا نا ایسے. بعض وقت میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کئی مجھ سے ملتے ہیں لوگ باہر کلاس کے, تو میں کہتی ہوں آپ اپنا تعارف کرائیے, کہتے ہیں ہم آپ کی کلاس میں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, اور مجھ کو نظر نہیں آتا. کیونکہ جب انسان کچھ دیکھ رہا ہوتا, آپ دیکھیں کہ کلاس میں دیکھنا عام جگہوں پہ بیٹھ کے دیکھنا نہیں ہوتا, کیونکہ آنکھیں تو ہیں سامنے لیکن دماغ کہاں ہے. اور آنکھیں ویسے بھی قرآن پر ہیں, لوگوں پر بھی ہوتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہو سکتی جو کتاب کے بغیر آپ لوگوں کو گھور سکتے ہیں یا جائزہ لے سکتے ہیں کسی کا. اس وقت دماغ بھی سوچ رہا ہوتا ہے, زبان بھی چل رہی ہوتی ہے, نگاہیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور کچھ اور فکریں بھی شامل ہوتی ہیں, اس لیے آپ توجہ نہیں کر پاتے پوری طرح. تو اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو, تقویٰ ہو, تو نگاہیں خود بخود بچیں گی. وہ پیچھے ہوگا تو آپ دیکھتے ہوئے بھی ایک حرام چیز کو نہیں دیکھیں گے, چاہے وہ آپ کے سامنے کیوں نہ ہو. غیر ممالک میں عورتوں کے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ غیر ممالک سے مراد کیا ہے, یعنی پاکستان کے علاوہ؟ سب حکم ہر جگہ برابر ہے, ساری اللہ کی زمین ہے اور ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ برابر دیکھتے ہیں. خاص طور پر جو وہاں پڑھنے کی غرض سے گئے ہوں, نوکری کی غرض سے گئے ہوں, یا رہائش پذیر ہوں, کسی بھی کام کے لیے گئے ہوں, اس میں آپ دیکھیے کہ میں خود 4 سال ایک ایسے ملک میں رہی ہوں جو غیر ملک کہلا سکتا ہے, اور میں نے وہی لباس پہنا ہے وہاں جو میں یہاں پہنتی رہی ہوں. جس طرح کا حجاب میں اب کرتی ہوں, اسی قسم کا حجاب میں وہاں کرتی رہی ہوں. مجھے کبھی یہ فرق نہیں محسوس ہوا کہ میں کہاں ہوں, اور اب بھی میں مختلف ملکوں میں جاتی رہتی ہوں اور ہر جگہ میں اسی حال میں رہتی ہوں جس حال میں یہاں رہتی ہوں, اس لیے کہ میرا رب یہاں بھی مجھ کو جہاں سے دیکھتا ہے وہاں بھی وہی سے دیکھتا ہے, تو فرق نہیں ہے. وہ بھی مرد ہے, یہ بھی مرد ہے. تو اصل چیز تو وہ کرائٹیریا ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے گھر سے باہر ہونے کا, یا گھر کے باہر کا جو ڈریس ہے وہ جب آپ گھر سے باہر ہیں تو جہاں مرضی ہوں, کسی سے ڈر کے, جھجک کے, اپنی روایات کو توڑنا, اپنے اصولوں کو بدلنا, وہی زگ زیگ والی بات ہے. نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. بعض اوقات جب اپنے دین کے آپ طریقوں کو کہیں جا کے بدل دیتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں آپ کا مقام کم ہو جاتا ہے. تو جب مسلمان اپنے اصولوں پہ قائم نہیں رہتے تو سیل رواں بن جاتے ہیں. جیسے ابھی یہ میں نے امام جعفر کا کال کوٹ کیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ یا مصیبت نہ پکڑے. تو یہی مصیبتیں ہیں جو ہماری قوموں پہ آ رہی ہیں اس وقت. کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کو اپنے دین پر اعتماد ہی نہیں, یقین ہی نہیں, ہم خود شیکی. ہم ہر ایک سے ڈر کے فوراً سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی ذات ان سب سے بڑی. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ہمارے لیے نہ سعودی عورتیں نمونہ ہیں اور نہ کوئی ترکی عورتیں اور نہ ہی انگریز عورتیں, ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کسی شخص کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر لوں, ہرگز نہیں. چاہے آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو, استاد ہی کیوں نہ ہو, کوئی جو مرضی ہو, اپنے دل سے پوچھیں کہ حیا کا تقاضا کس میں پورا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. یہ چیز جب تک آپ کے اندر سے نکلے گی نہیں نا, انسان پرستی, اس وقت تک آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں, وہ کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ آج لوگ یہ کر رہے ہیں, آپ وہ کریں گے, کل لوگ وہ سٹائل چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگے, پھر آپ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. کل مجھے خط موصول ہوا, اس میں کسی نے اپنی مشکل یہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ اسکول میں ٹیچر ہیں اور ساتھ کسیٹ سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں. جو پڑھتی ہیں وہ کلاس میں بھی بچوں کو بھی بتاتی ہوں, بتا رہی تھی کہ بہت سی بچیاں الحمدللہ بہت کچھ سیکھ رہی ہیں, لیکن میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک بچی جس نے کہیں قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے اس کا عمل کوئی اچھا نہیں, بچیاں اس کو ایڈرلائز کر لیتی ہیں اور بہت سی باتوں کو یہ کہہ کے ٹال دیتی ہیں کہ وہ فلاں نے جو یہ عالمہ کا کورس کر رکھا ہے وہ نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے. جب بھی آپ کسی کو دین پڑھائیں اس کو معیار اللہ اور اس کا رسول بتائیں, بس. نہ اپنی ذات بتائیں نہ کوئی اور بتائیں, ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. بس لڑ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کوئی بڑا اسکالر آتا ہے, وہ کوئی بات کہہ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں اچھا یہ بڑا اسکالر ہے لہٰذا اس کی بات چل پڑتے ہیں, اور بھول جاتے ہیں قرآن میں کیا حکم تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ بڑا نیک ہے, لیکن وہ دین کے کچھ احکام پہ عمل نہیں کر. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اب آپ بھی نماز چھوڑ بیٹھیں گے؟ کئی لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں لو فلاں بھی تو نہیں کرتا. چاہے آپ صدقہ خیرات اس جتنا کریں یا نہ کریں, تو ایسا نہیں کرنا آپ کو. یا ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا پاپولر ہے, اس کی تو ہر بات ہی صحیح ہوگی, اسی لیے تو اس کو یہ عزت ملی. نہیں, ہرگز نہیں. کسی کو بھی اندھا دھند آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا, کسی سے امپریس نہیں ہونا. خدا کے لیے لوگوں کا خوف, بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے, اسی کا حکم بڑا ہے, کوئی بڑا نہیں. باقی سب بندے ہیں, مخلوق ہیں. ہاں کوئی عمر میں بڑا ہے, کوئی مرتبے میں, عزت کریں بس اس حد تک, لیکن اس کے پیچھے رہ کے اپنے دین اور اپنے اصولوں اور اپنے پرنسپلز کو نہیں بدلنا. آپ کو پتا, میں جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی پاکستان کی, میرے ٹیچرز میرے حجاب کا مذاق اڑاتے تھے. بہت ادب کرتی تھی, بہت احترام, کہ میں کبھی یوں بھی سیدھی اکڑ کے نہیں کھڑی, ہمیشہ جھک کے بات کرتی تھی, لیکن جو بات وہ دین کے خلاف کہتے تھے اس کو نہیں مانتی تھی. کہ مجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے, استاد کا احترام, ادب, محبت, تعظیم, خدمت, جو کچھ بھی میرا فرض ہے وہ میں سب کروں گی, لیکن بات اللہ کی مانوں گی. اس لیے کہ میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اس شخص سے نہ جزا لینی ہے نہ سزا لینی ہے, یہ تو ایک وقتی طور پر ایک شخص کے ساتھ میرا معاملہ ہے, بعض اوقات ایک لمبے عرصے کے لیے, بعض اوقات چھوٹے عرصے کے لیے. یہ تو نہیں کہ ہم جہاں جائیں ویسے ہی بن جائیں. جب آپ کو یہ یاد رہے نا کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اس نے حساب لینا ہے, پھر کوئی انسان معیار نہیں بنا کرتا. کھلاڑیوں کے جسم کے اوپر والے حصے پہ نظر پڑ جاتی ہے جبکہ نیت ایسی نہیں ہوتی, کیا اس صورت میں کھیل ہی نہ دیکھنا چاہیے؟ یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا فتنے کا سبب ہے اور کتنے آپ کی نظریں بار بار گناہ گار ہوئے چلے جا رہی ہیں, اور کتنا ضروری ہے یہ کھیل دیکھنا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے. ایسی عورتوں کے لیے پردوں کے کیا احکام ہیں جو گھروں کے اندر کام کرتی ہیں جبکہ وہ آزاد عورتیں ہیں؟ وہ بیچاری ہیں تو آزاد لیکن نہ ہونے کے برابر. ان کی آزادی کیا آزادی ہے؟ کام والی عورتوں کے احکامات نسبتاً نرم ہوں گے آزاد, خود مختار اور گھریلو حفاظت والی عورتوں کے. اگرچہ غلامی نہیں ہے لیکن یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے, اس لیے ان کا حکم عام عورتوں سے فرق ہوگا. کیا ڈاکٹر سے اکیلے میں چیک کرانا درست ہے؟ اس میں احتیاطی برتنی چاہیے. بہت ہی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس میں کوئی اور حل نہ ہو تو اور بات ہے. جی, یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تو انگلینڈ وغیرہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا, عورت کے ساتھ کوئی اور عورت ہوتی ہے, ڈاکٹرز بالکل تنہائی میں چیک نہیں کرتے, یا نرس ہوتی ہے یا کوئی اور سٹاف کا شخص ہوتا ہے. تو یہ یعنی انتہائی کی بات, وہی بات ہو جاتی ہے نا, جیسے اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اگر کوئی بھی نہیں تو وہ اس کو رکھیں گے, مورچری میں ڈالیں گے, کریں گے, ایک اور صورت ہے. لیکن اگر عام حالات ہیں تو ساتھ کسی کو لے کر جائیے. نوجوان خاتون کسی ایسے ادارے میں پڑھاتی ہیں جہاں حجاب کی اجازت نہیں, اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو کس طرح مانے. وہ اپنے ادارے والوں سے بات کرے, کیا مشکل ہے؟ اگر وہ یہاں پر پڑھاتی ہے مسلمان ملک میں, تو ان آیات کو سمجھ کر وہ اپنے ادارے والوں کو سمجھا دے. اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے. ہمارا کانفیڈنس سارا دنیا کے کاموں میں ہی کیوں چلتا ہے؟ دین کے معاملے میں ہم کانفیڈنٹ کیوں نہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں. اگر علم ہے تو شیخی ہے. جی ہاں, علم الیقین کی کیفیت اور اس بات کا یقین کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے, وہ سب سے بڑا ہے. جس دن آپ کے زندگی میں اللہ اکبر آ گیا نا, سب کچھ آسان ہو جائے گا. چچا مامو اگر گلے لگائیں تو کیا کیا جائے؟ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا جب خطرہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, بتائیے مجھ کو. کوئی قانون آپ کو بتاتا ہے یہاں خطرہ ہے اور یہ آگے قدم نہ رکھنا یا کرنا, کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ کی سینسز کا ایک دم وہ اس پہ آنے لگتا ہے سگنل, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بہت سے لوگ, جب مجھے کسی کراؤڈ پبلک میں جاتی ہوں, جیسے میں رات لاہور میں تھی, تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ابھی آئیں گے اور میرے ہاتھ چومیں گے, تو میں سلام اس طرح کرتی ہوں کہ یوں نیچے رکھتی ہوں ہاتھ, یوں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں, تاکہ وہ کھڑے ہوں تو ان کو بہت جھکنے کی تکلیف کرنی پڑے گی تو نہیں کریں گے. اگرچہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی کا ہاتھ چومنا, لیکن یہ ایک روایت پڑ جاتی ہے اور پھر شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ چومیں, لیکن اگر میں ان کے برابر میں یا اونچا کروں گی ہاتھ تو وہ آسانی سے پکڑ کے چوم لیں گے. تو میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں, نیچے رکھتی ہوں ہاتھ تاکہ وہ تکلیف نہ کریں, یا ذرا سا دور رکھتی ہوں. تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خود کو کہاں سے کیسے بچائے, اس کے لیے پہلے سے ہی الرٹ ہو جائے. محرم مرد مثلا ماموں, چچا, دادا, نانا کے ساتھ معانقہ کا کیا حکم ہے؟ معانقہ نہیں کرنا چاہیے مردوں سے, چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو. ہاتھ ملا لیجئے, کافی ہے. سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جو محرم رشتہ دار ہیں, بزرگ, پھروا لیجئے. محرم کے سامنے ستر کی وضاحت کر دیں. آپ نے ذکر کیا تھا جیسے نماز میں تو ایک بال نظر نہ آنا چاہیے, دوپٹہ بہت لپیٹ کر باندھنا ہوتا ہے, لیکن جیسے باپ بھائی وغیرہ کے سامنے اس طرح نماز والا ستر بالکل بال بھی نظر نہ آنے کا حکم نہیں ہے, لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے. آج کل گھریلو زندگی میں نوکر ناگزیر ہو گیا, عورتیں ملنا بہت مشکل ہے, کیا خود کو اچھی طرح لپیٹ کر نوکر کے ساتھ کچن میں کام کیجیے؟ بالکل نوجوان کے ساتھ نہیں کیا جائے, کیونکہ بسا اوقات بہت خرابیاں کرتے ہیں ایسے نوکر, اللہ یہ کہ بچپن سے وہ آپ کے ساتھ ہوں اور بہت دیکھے بھالے پرکھے ہوں, وہ ابتابین غیر اولی الاربا میں شامل ہوں تو ٹھیک ہے. کیا نامحرم سے, یہ اہم سوال ہے, کیا نامحرم سے فون پہ بات کرنا بھی تخلیہ میں آتا ہے؟ اس میں ضرورت کی کل نہ کالم معروفہ, ضرورت کی معروف بات جس میں آپ کے سامنے, دیکھیں کہ فون بھی دو طرح سے ہوتا ہے نا, ایک فون رکھا ہوا گھر میں بیچ میں لوبی میں مثلا, آپ فون کر رہے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, آپ کو کوئی ڈر نہیں, کوئی یہ تخلیہ نہیں ہے, لیکن آپ لے کے چھپ کے اپنے بیڈ روم میں کنڈی لگا کے ٹیلی فون کر رہے ہیں کسی مرد کو, وٹ ڈز اٹ مین, گڑبڑ ہے نا. تو یہ آپ کو خود دل بتائے گا نا یہ گڑبڑ ہے, اور وہ آپ فون اٹھاتے ہیں کسی کا دوسری طرف سے فون ہے, کوئی آپ کے والد کے دوست پوچھ رہے ہیں آپ کے والد کے بارے میں, آپ ان کو بتا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کی والدہ دوسرے کمرے میں, وہ پوری طرح بات نہ بھی سن رہی ہو, لیکن ایک معروف چیز میں ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر میں گزر رہی ہوں ادھر سے. تو یہ تخلیہ میں نہیں آتا, تخلیہ میں وہ آتا ہے جو واقعی آپ تخلیہ میں جا کے کریں. اگر شوہر پردے سے منع کرے تو کیا کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو؟ گھر صرف پردے سے کبھی نہیں ٹوٹتے, دیکھا میں نے, اس کی وجوہات کچھ اور پیچھے ہوتی ہیں. یہ بالکل فضول بات ہے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور اس کو طلاق ہو گئی. بہت سی چیزیں پیچھے جمع ہوتی ہیں جن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ بہانہ کہاں سے آ ملتا ہے؟ کسی بھی بات سے, اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے پردہ کیا تھا اس لیے اس کو طلاق دے دی. آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھیں, گھر والوں کو ساتھ لے کر ان سے ڈسکس کرتے ہوئے مختلف مواقع پر, اور بہت سے ان کی باتیں جو دوسری آپ نہیں مان رہے وہ مانیں, تاکہ آپ کی عزت مقام قدر و قیمت گھر میں بڑھے, تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے. اور آپ کی بات کیا ہے کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے. کل ہی مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی, وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جب پردہ کرنا تھا اور مجھے پتا تھا میرے شوہر کو بہت اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے, تو میں نے ان کی بہت سی ایسی باتیں ماننی شروع کر دی جو میں نے کبھی نہیں مانی تھی. ان کو پہلے مانا, ان کے دل میں جگہ بنائی, اور پھر ان سے اپنی یہ بات منوائی. وہ کہتی ہے مثلا میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ گھر میں بھینس رکھی جائے, کہتی اور مجھے بھینس کے نام سے نفرت تھی, کہتی ہم بالکل دونوں اپوزٹ, کہتی کہ میں نے اس کی خاطر کہ اپنی یہ بات منوا سکوں میں نے شوہر سے کہا آپ بھینس رکھ لیں. کہتی کئی سالوں سے ہمارے گھر یہ جھگڑا چلتا آ رہا تھا, میں کہتی تھی نہیں یہ نہیں رکھنے دوں گی, لیکن اب میں نے کہا آپ وہ بھی رکھ لیں, کہ میں ان کی 10 مانوں گی تو وہ ایک تو میری مانیں گے. تو ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا لیبل لگایا کہ نافرمان عورت ہے, کوئی بات نہیں مانتی, اور پھر ساتھ یہ بھی نہ مانے. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو دین پہ چلنے کی آزادی ملے, تو آپ دین ہی کا حکم مانتے ہوئے شوہروں کی کچھ باتیں جو جینون ہیں ان کو مانیے, تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی نافرمان ہیں. مجھ سے جب کوئی ایسی بات کرتا تو میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی ایک عورت کا گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, شوہر بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی آپ کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی گھر سے کیسے مل گئی؟ ایسے نہیں ملی, عزت دی ہے, بات مانی ہے, احترام کیا ہے, بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سی چیزیں مانی ہیں جو حدود کے اندر تھی, حدود کے باہر نہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین کے کام میں تعاون ملا ہے. اور اگر میں ہر چیز میں نکچڑی والی بات ہوتی, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کو یہ نہ دے, وہ نہ کرے, وہ نہ کرے, تو پھر مجھے دین کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ملتی. ان کو یہ پتہ ہے کہ دین نے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا ہے, دوسری خواتین میں پازیٹیو چینج آئے گا, چلو کوئی نہیں میں سیکریفائس کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کو عام عورتیں اوجھل کر جاتی ہیں. دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں, جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے شوہروں سے خوب خوش آمد کرتی ہیں خواتین. خود خواتین کو میں نے کہتے سنا کہ جب ہمیں کچھ کام کروانا ہوتا ہے, کوئی چیز خریدنی ہوتی, کوئی سیٹ لینا, کچھ کرنا ہے, ہم خوب مکھن لگاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ صرف دنیا کی ایک چھوٹی حقیر چیز کے لیے تو ہم خوش آمد کر لیں, لیکن جہاں ہمارے دین کا اور جنت کمانے کا معاملہ آئے تو وہاں ہم وہ کام بھی نہ کریں جو ہمیں کرنے چاہئیں. تو شوہروں کے دل میں پہلے جگہ بنائیں, اور پھر ان سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کی بات مانا کریں. مجھے کسی نے پچھلے دنوں بتایا کہ کوئی صاحب کسی کو کہنے کے لیے گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تبلیغ پہ چلیں, کسی آفیسر سے, تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن میں صرف ایک دن جا سکتا ہوں، میرا کام کچھ ایسا ہے کہ میں دو یا تین دن نہیں لگا سکتا. تو انہوں نے کہتے ہیں اتنا انسسٹ کیا کہ اس نے کہا میں ایک دن بھی نہیں جاتا، اس سے بھی انکار کر دیا. بعض اوقات ہم بلا وجہ دوسروں کو اتنا زیادہ دباتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. تو اس طرح چلیے کہ چلتے رہیے، یہ نہیں کہ کچھ وقت تو دوڑ لیں اور کچھ وقت پھر لیٹ جائیں. سوال ہے، رشتہ داروں کے گھر دعوتوں میں ہم سب چھوٹے بڑے محرم نامحرم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایسی دعوتوں میں ہم سکارف کے ساتھ دوپٹہ کھول کر اوڑھ لیتے ہیں جو کلر فل ہوتا ہے، ایسی صورت میں کیا بہتر ہے؟ آیا گاؤن پہنے رہیں یا ایسی دعوتوں کے لیے ایک سادی چادر لے لیں؟ اصل چیز تو زینت چھپانا ہے، کلر فل تو زینت ہے، لہذا سادی چادر بہتر ہے، ٹھیک ہے، جس میں اٹریکشن نہ ہو. اور بالکل بھی آمنے سامنے بیٹھ کر مت کھائیں. عورت کی آواز کے بارے میں آپ نے بتایا، آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم وین میں آتے ہیں تو جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا کسی بات پر ہنستے ہیں، ہماری آواز اگر وین ڈرائیور سن لے تو کیا ہم کو گناہ ملے گا؟ اس میں یہ کہ اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لافٹر اور اس طرح کی بہت ہنسی مذاق کی باتیں نہ کریں، کیونکہ ڈرائیونگ میں بھی یہ چیز خلل انداز ہوتی ہے. یعنی جہاں بھی مرد بیٹھے ہوں انسان کیئرفل ہو جائے. ابھی کہتی کہ ایک دو دن پہلے میں نے حدیث پڑھی کہ شوہر کے رشتہ دار یا دیور موت ہیں، اس کی وضاحت کر دیں، موت سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جیسے موت ایک بہت خطرناک چیز ہے اور ڈرنے والی چیز ہے، ایسے ہی یہ رشتے بھی بہت احتیاط کے رشتے ہیں. جیسے موت سے بچنے کے لیے انسان احتیاط کرتا ہے، ایسے ان سے بھی، کہ چونکہ گھر کے رشتے ہیں نا، باہر والوں سے تو آپ کاٹ سکتے ہیں، گھر والوں سے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ یہ دیور گیٹ کے سامنے پردے کے بہت سے سوالات ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیور موت ہے، تو یہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو نامحرم رشتے دار ہیں، کہ ان سے کاٹ بھی نہیں سکتے، ان کو آپ گھر سے نکال بھی نہیں سکتے، خصوصاً کمبائن فیملی سسٹم میں جب ایک ہی گھر میں یہ رہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ لین دین بھی ہوگا، بات چیت بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ. تو ان کے سامنے نہ تو آپ اس طرح آئیں گے جو گھر کے اندر اپنے باپ یا بھائی یا بیٹے کے سامنے آ رہے ہیں، اور نہ ہی بالکل اس طرح کے جیسے آپ ایک گلی بازار میں جا رہے ہیں یا کسی بالکل غیر مرد سے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے گھر کا آپ نے لباس پہن رکھا ہے اور ایک چادر لے رکھی ہے، اور اس چادر میں آپ کی زینت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن بات چیت میں بہت گپ شپ نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، اور اسی طرح تنہائی میں نہ بیٹھیں، تنہا سفر نہ کریں ان کے ساتھ، کیونکہ بہرحال وہ نامحرم ہیں. اگر ان کے ساتھ اور بھی ہیں، جیسے اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی حرج نہیں، پھر آپ جا سکتے ہیں. تو یہ جو پابندیاں ہیں ان کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے ایک میز پہ کھانا کھانا ہے تو صورت میں کیا کیا جائے. اب مثلا میں اپنے سسرال جاتی ہوں یا سسرال والے آتے ہیں تو کھانا ہم ایک ہی جگہ پر لگاتے ہیں، ہم بیٹھتے اس طرح ہیں کہ ان کا وہ آمنے سامنے نہ آئے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی چیز آ بھی گئی ہے تو میں ہمیشہ چادر کا وہ حصہ جو سامنے ہو رہا ہے اس کو کھینچ لیتی ہوں اپنی طرف اور کھانا کھا لیتی ہوں. میں نے کبھی الگ کمرے میں بیٹھ کے بھی نہیں کھایا کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کیسا پردہ ہے اور یہ کیسی دینداری ہے کہ ایک ایکسکیوز ڈھونڈ لیا ہے الگ ہونے کا، کہ اس طرح کی بات نہ ان کو ملے. دوسرا یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل کوئی بھی نہیں گھر میں اور آپ دونوں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، یہ طریقہ بھی نہیں. اور کیونکہ بعض لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پردے کی آڑ لے کر بالکل اپنے بیڈ روم میں بند ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جی کھانا لا دو، جی فلانے یہ کر دو، فلانے یہ کر دو. یہ انتہائی غلط طرز عمل ہے. جب آپ ایک بہو کی حیثیت سے کسی گھر میں موجود ہیں تو کھانا پکانا بھی ہوگا آپ کو. میں نے اسی حجاب کے ساتھ پکایا بھی ہے، نکالا بھی ہے، سرو بھی کیا، برتن بھی دھوئے ہیں، جھاڑو بھی لگائے، سب کچھ کیا، اپنا کام کیا، ذرا سا گھونگھٹ کھینچ لیا. دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ احساس بھی دلایا کہ وہ بلا وجہ انٹرفیئر نہ کریں. دیکھیں کہ آپ کے اپنے اندر ایک بیریئر ہوتا ہے، اس سے آگے نہ بڑھنے دیں دوسرے. اس طرح کی پولائٹلی بات مت کریں کہ دوسرے کو ایک خام خواہ کی شے ملے، اور کرختگی میں بھی بات نہ کریں. نارمل رویے میں آپ بات کریں، لین دین بھی ہوگا، کام بھی ہوگا، مہمان کے طور پر بھی وہ آئیں گے. تو اس میں اپنی حدود آپ نے خود قائم کرنی، اس میں کوئی اور آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا. اور بعض اوقات گھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں اگر ان کی کسی ضرورت سے آپ کے شہر میں آئے تو آپ ہی کے گھر میں وہ آ رہے ہیں، تو اس میں اب یہ تو نہیں آپ کر سکیں گے کہ بالکل الگ کر دیں ان کو. اگر ممکن ہو تو الگ ہی ہو، لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے کہ اپنا کام کاج اپنی ضرورت کے مطابق کرتے چلے جائیں. عموماً میں نے دیکھا کہ بھابھی اور دیور بیٹھ کے لطیفے سنا رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں. بعض اوقات پنجاب میں نے یہ رواج تک دیکھا کہ چھوٹا دیور ہے تو اس کو دلہن کی گود میں بٹھاتے ہیں، اور اسی طرح جوتی چھپائی اور پتہ نہیں دودھ پلائی، اور یہ خاص طور پر جو شادی کے بعد کی رسمیں ہوتی ہیں، دلہن بنی بیٹھی عورت اور اس کا گھٹنا ایک نامحرم آ کے پکڑ رہا ہے، یہ کہاں کا کی حیا اور کہاں کا کلچر ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے.